کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے تم پر حرام قرار دے دیے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، بس جو مجبور ہو جائے، بغاوت کرنے والا نہ ہو اور زیادتی بھی نہ کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا مہربان ہے. اس سے پہلی آیات بینات میں انسانوں کو انسانی سطح پر اور مسلمانوں کو ایمانی اور اسلامی زندگی گزارتے ہوئے اس بات کی تلقین کی گئی تھی کہ وہ کھانے میں حلال اور طیب چیزوں کا استعمال کریں، اور قانونی اعتبار سے انہیں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ حرام اور حلال قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے مظہر اور مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. اب اس آیہ کریمہ میں چند چیزوں کو رب کریم نے حرام قرار دیا اور اس کی وضاحت قرآن حکیم میں شامل کر دی. اگرچہ یہاں انما میں حسر اضافی ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ صرف یہ چار چیزیں ہی حرام ہیں، بلکہ مذہبی قواعد اور سماج کے بعض نفسیاتی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ان مبادیات کا ذکر قرآن حکیم نے کیا جن کا فہم، تفاہم اور لحاظ رکھنا اسلامی زندگی میں مسلمانوں کے لیے اسبس ضروری ہے. وہ چار چیزیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا، ان میں سب سے پہلی چیز ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے مردار کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا. مردار سے مراد ہے جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اور یا پھر قانونی اعتبار سے غیر شرعی طریقے سے جس چیز کو ذبح کیا گیا ہو، مثلا کسی حلال جانور کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے نہ ذبح کرنا، مردار کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. دوسری چیز ہے ودامہ اور خون. اس خون سے مراد کیا ہے؟ جانوروں کی رگوں میں جاری ہونے والا دم، یعنی دم مصفو، جو خون جاری ہوتا ہے اور ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس خون کو حرام قرار دے دیا گیا، اس کا استعمال، اس کا کھانا اور اس کا پینا. اسی طرح تیسری چیز ہے، وہ ہے لحم الخنزیر. اس آیہ کریمہ کے مضامین کے ساتھ ملتے جلتے مضامین قرآن حکیم کے تین اور مقامات پر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں بھی ترتیب کے اعتبار سے ان چار چیزوں کا ذکر ہے جن کو حرام قرار دیا گیا. خنزیر کا گوشت، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اس کا گوشت کھانا ہی حرام ہے، اس کی ہڈیاں، پٹھے اور اس کے اجزاء تمام کے تمام حرام قرار دے دیے گئے. اس کے بعد چوتھی چیز ہے وما احل به لغیر اللہ. شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے اس قرآن حکیم کے حصے کا ترجمہ یہی کیا، اور جس حلال جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہو جاتا ہے. ان چار چیزوں کے حرام ہونے کا اجمال بیان کرنے کے بعد ناظرین، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے ان میں بنیادی طور پر پہلی حکمت یہ ہے کہ صحت بدن کے لحاظ سے یا بدن کی توانائی کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں مضر ہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ان کے استعمال سے منع فرمایا ہے. بعض اوقات بعض چیزیں ممکن ہے کہ بدن کی توانائی کے لیے اتنی مضر نہ ہوں یا اس سے صحت انسان بھی مجروح نہ ہوتی ہو، لیکن وہ تہذیب روح کے منافی ہو، اس چیز کے استعمال سے روحانیت خراب ہوتی ہو اور باطن میلہ ہوتا ہو، عقیدے میں فرق پڑتا ہو، تو وہ چیزیں جو ایک روح کے لیے مضر ہو سکتی ہیں قرآن حکیم نے ان کی بھی ممانعت فرمائی ہے کہ انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً ان کے استعمال سے باز رہیں. اس کے بعد تیسرا اصول ہے، وہ سوسائٹی کا اصول ہے اور معاشرے کا اصول ہے. نظم اجتماع کو کسی مرکز پر مربوط کرنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے ہر مذہب چند معاشرتی قوانین دیتا ہے. اسلام ایک آفاقی، ہماگیر اور پوری کائنات پر محیط مذہب ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام معاشرے کے لیے، معاشرے کو مربوط کرنے کے لیے مضبوط قواعد نہ دیتا؟ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چار چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرائیں کہ انہیں نہ کھایا جائے، ان میں سے بعض کا تعلق صحت بدن کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق تہذیب روح کے ساتھ ہے اور بعض چیزوں کا تعلق معاشرتی صحت کے ساتھ ہے، تاکہ غلط رجحانات سوسائٹی کے اندر نہ بیدار ہوں اور جس سے انسانی معاشرہ نہ خراب ہو. اب ان تین بنیادی باتوں کی روشنی میں آپ ان چار چیزوں کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا، یعنی مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جنہیں ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا ذبح کے وقت جن پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جائے. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا بھر کی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ وائٹ بلڈ سیل جو انسان کے جسم میں ہوتے ہیں جو عام طور پر بیرونی خارجی جراثیم کو روکتے ہیں کہ وہ خون میں داخل نہ ہوں، کیونکہ خون اور مردار کا گوشت وغیرہ استعمال کرنے سے وائٹ بلڈ سیل ختم ہوتے ہیں اور انسان کے اندر سستی کے رجحانات جنم لیتے ہیں اور مختلف بیماریاں انسان پر حملہ کر دیتی ہیں اور انسان مہلک جراثیم کی جلغار میں الجھ کر کے رہ جاتا ہے. رب کریم نے مردار کے گوشت سے منع کیا اور خون جو دم مسفوع یا جاری خون ہے اس کو بھی انسان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جہاں تک خنزیر کے گوشت کا تعلق ہے تو پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ مذہب کے قوانین اٹل ہوتے ہیں اور لا بدی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین انسان کو اپنی اطاعت کے لیے جب بلاتا ہے تو انسان کا امتحان لیتا ہے، بعض چیزوں کو حلال قرار دے کر بعض چیزوں کو حرام قرار دے کر. تو ایک سلیم الفطرت انسان خدائی قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور اگر حکمتوں اور اسرار و رموز کو تلاش بھی کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اسلام کا یا اسلام بحیثیت مذہب کے صرف خنزیر کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیتا. یہ بات بھی جاننے کے لیے دلچسپ ہوگی کہ جو موجود اناجیل ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو شیطان صفت لوگوں کی مثال خنزیر سے دی گئی ہے اور تشبیہ دی گئی ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ گویا کہ خنزیر ہیں. اسی طرح شریعت موسوی کے اندر بھی خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا تھا، گویا یہ مذاہب کا مشترکہ سرمایہ ہے کہ اس خنزیر کو حرام قرار دیا گیا اور اس سے اوائڈ کرنے کا درس الہامی کتب میں شامل رہا. اور اگر آپ اس کو صحت اور سلامتی اور بدن کی قوت اور توانائی کے اصول پر بھی پرکھنے کی کوشش کریں تو طبی سائنس کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ دو قسم کے جراثیم جو اس خنزیر کے گوشت میں ہوتے ہیں وہ انتہائی مہلک ہیں، ایک ترشن اور ایک کرم کدو. یہ دو جراثیم ہیں، یہ اتنے مہلک ہیں انسان کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ترشن ہر ماہ میں 15,000 انڈے دیتا ہے جس سے جراثیم نکلتے ہیں، اس سے انسان کے اندر طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور ایک کلو گوشت کے اندر تقریباً 40,000 نو زائدہ ترشن یعنی یہ جراثیم پائے جاتے ہیں. اس سے موذی قسم کے امراض انسان میں پیدا ہوتے ہیں. یہاں کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ حرارت کے ساتھ اس کے گوشت کو صاف کیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھنا جو قوانین ہوتے ہیں وہ سلیم الفطرت لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں ہر انسان کے لیے ان پر عمل کیا جا سکے، اور جس وقت قانون بن جاتا ہے تو اس سے کچھ لوگوں کو مستثنا نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے عمومی قانون یہی دیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اور ناظرین یہ بھی ذہن میں رہے کہ خنزیر کے علاوہ بھی وہ جانور جو اپنا پیخانہ کھاتے ہوں ان کے استعمال میں کراہت فقہا نے لکھی ہے، اور یہ ایسا جانور ہے خنزیر جو اپنے پاخانے کو کھاتا ہے، گویا غلاظت خوری سے اس کا گوشت بنتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گینگ ریپنگ قسم کی جو چیز اس جانور میں پائی جاتی ہے دنیا کے کسی دوسرے جانور میں نہیں پائی جاتی، تو یہ جنسی لاوبالی کا ذریعہ بنتا ہے. ظاہر ہے اس کا گوشت جس وقت انسانی ہارمونز میں شامل ہوگا اور گلینڈز کے ذریعے اخلاق کو تباہ و برباد کر دے گا. قرآن مجید نے بدی کا ہر راستہ بند کیا جہاں سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہو. مختلف حکمتوں کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے خنزیر کا گوشت حرام قرار دے دیا، نہ صرف گوشت بلکہ اس کے تمام اجزاء. وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور جن جانوروں پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جانور حرام ہو جاتا ہے. ہاں، قرآن حکیم کچھ ابحاث کے دروازے خود کھولتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پرانے کلچر میں مشرکین کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، لیکن مسلمان جس وقت ان جانوروں کو پاتے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے تو بعض طبیعتوں میں ناگواری پیدا ہوئی کہ یہ تو بتوں کے نام پر ہیں. تو قرآن مجید نے مسلم سوسائٹی کو یہ بات سمجھائی. قرآن مجید کی چند آیات: وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے ہو ان جانوروں کا گوشت جن پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اس نے تفصیل بیان کر دی ہے تمہارے لیے حرام جانوروں کی. بین ہی ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے ان کا گوشت تم نہ کھاؤ. ناظرین، ایک ہے ڈیڈیکیشن، کسی کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، اور جو منسوب کرنے والا ہے جس کی طرف منسوب کرتا ہے اس کو معبود نہیں جانتا، اس کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، معبود اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو تصور کرتا ہے. تو سمپل ڈیڈیکیشن سے کسی چیز میں حرمت نہیں آتی. اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہار تھا کہ جس وقت عید قربان آتی تو آپ دو قربانیاں دیتے، ایک قربانی امت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اور ارشاد فرماتے: اللہم ہاذہ لامت محمد، یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہاں بظاہر آپ دیکھیں کہ ڈیڈیکیشن ہے، نسبت ہے، لیکن ظاہر ہے یہ نسبت معبود ہونے کے ناطے تو نہیں ہے. امت محمدیہ کا تو یہ شعار ہے کہ اس نے دنیا بھر سے شرک کے نشانات مٹائے اور توحید رب ذوالجلال کا نور بانٹا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا شعار ہے. ایک دوسرے مثال دینا چاہوں گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کھدوانے کے بعد فرمایا کہ عادل ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. اب حضرت سعد نے اس کو منسوب کیا اپنی والدہ کے لیے. ویسے بھی مدینۃ المنورہ میں جائیں تو کئی مسجدیں ہیں جو اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں. بذات خود مسجد نبوی جو ہے وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شاہ کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھے تو دو رکعت پڑھنے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہاذہ لابی ہریرہ، جو شخص یہ نماز پڑھنے کے بعد کہے یہ دو نفل ابو ہریرہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نفل ابو ہریرہ کی عبادت کے لیے. معنی یہ تھا یہ سمپل ڈیڈیکیشن ہے، ایصال ثواب ہے. گویا ان دو چیزوں کو خلط ملط نہ کیا جائے. ایک تو ایصال ثواب کے لیے کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا، اور دوسرا ہے معبود سمجھ کر کے تقرب کے لیے کسی چیز کو اس کی طرف منسوب کرنا. تو یاد رکھنا، کسی مسلمان کے نزدیک یہ درست نہیں ہے کہ کسی کو معبود جان کر کے کسی جانور یا کسی دوسری چیز کو اس کی طرف منسوب کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ بیضاوی پڑھیں، فخر رازی کو پڑھیں، آپ ابن جریر کو پڑھیں، اور آپ جساس کو پڑھیں. ان تمام مفسرین نے یہی معنی کیا، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر کہ بلند کیا جائے غیر اللہ کا نام عند الذبح، ذبح کے وقت. ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو چار صورتیں جن میں یہ حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں بیان ہوئیں، ان میں سے دو کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام کی مکی زندگی کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے ساتھ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے لے کر مدینہ تک جو اسلامی سوسائٹی قائم کی، اس میں تہذیب روح اور پاکیزگی معاشرہ اور بدن کی سلامتی کے جو قواعد دیے تھے وہ محیط نظر آتے ہیں. اور جا بجا ان چیزوں کا ذکر گویا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کا عمل پختہ ہو جائے اور وہ تہذیب معاشرہ کے لیے ان بنیادی سرچشموں کی طرف رخ کریں جو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات نے دی ہیں. آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ہاں جو مجبور ہو جائے، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو. مجبوری کی تعریف تو اپنے لفظ ہی میں ظاہر ہے کہ جب کوئی کھانے کے لیے اور نہ ملتا ہو سوائے ان چیزوں کے، تو اسلام نے اپنے قانون کو مستثنا قرار دیا کہ زندگی بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہو سکتا ہے. غیر باغن میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان چیزوں کا استعمال لذت آوری کے لیے یا لطف مندی کے لیے نہ ہو جس سے معصیت کے دروازے کھلیں. والا آدن سے معنی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا استعمال سرکشی بھی نہ رکھتا ہو. فلا اسم علی، اگر مجبور ہو بندہ، بغاوت نہ ہو، زیادتی کار فرمار نہ ہو، تو پھر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے. اس آیہ کریمہ کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جسے کہ اللہ نے اتارا ہے کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر تھوڑے مول کے عوض اس کو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، اُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قیامت کے دن بات تک نہیں فرمائے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو صاف ستھرا کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، اس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہوئے تھے تو یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ وہ کتابیں کھول کھول کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بیان کرتے تھے اور ان کے ذریعے فتح چاہتے تھے. لیکن جس وقت رحمت عالم تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم سے وابستگی میں اپنی نجات تصور کرنے لگے، تو پھر یہی قومیں جو پہلے نعتیں اور صفات رسول بیان کرتی تھیں وہ چھپانے لگیں، ہاتھ رکھنے لگیں ان مقامات پر جہاں صفات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. قرآن حکیم نے ان کی اس مذموم عادت کو بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا کتاب سے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ بس تھوڑے سے پیسے، دنیا کی تھوڑی سی منفعت اور لذت مندی مادی زندگی کی، اس کی خاطر وہ اتنا بڑا جرم کر رہے تھے. پھر رب کریم نے چار سزائیں بیان کیں کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں فرمائے گا، تیسرا اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا یعنی گناہ معاف نہیں کرے گا، پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں فرمائے گا، ان کو دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر یہ آیت پڑی، پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وہ شخص جو تکبر کے ساتھ اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے نیکی کر کے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر کے سودے بیچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت بیان کی اور فرمایا کہ تین شخص ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ قیامت والے دن بات نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایک بوڑھا زانی اور ایک جھوٹا بادشاہ اور تیسرا متکبر فقیر۔ ایک اور روایت میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سزا ان لوگوں کے لیے بیان کی جو جنگل بیابان میں عام مسافروں سے پانی کو روکتے ہیں اور انہیں پانی نہیں پینے دیتے، یا عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودے بیچتے ہیں۔ یا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو کسی امیر کی اطاعت یا بیعت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے دنیاوی منفعت کمائے، اور جب اس سے منفعت نہ ملے تو وہ اس کی وفاداری کا کولادہ گلے سے اتار پھینکتا ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس آیہ کریم کا مصداق یہ مختلف چیزیں قرار دیں۔ اس کے بعد ارشاد باری ہوا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی اور مغفرت دے کر عذاب لے لیا، کس چیز نے انہیں آگ پر صبر دلا دیا؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر وہ کھلی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بنیادی طور پر ان آیات کے اندر جو دروس اللہ رب العالمین نے دیے، ایک حلال کھانا اور اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کو جو حرام قرار دے دیا ان سے اجتناب کرنا، دوسرا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور کمالات کو نہ چھپانا بلکہ آشکار کرنا، اور حضور کی ذات سے وابستگی کو اپنے لیے باعث سے نجات سمجھنا، اور تیسرا خوف آخرت۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے